یہ تو تھا حدیث جبریل بھی ایک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے دو دن نماز پڑھائی، ایک دن بالکل اول وقت یعنی وقت داخل ہوتے ہی پڑھا دی اور دوسرے دن آخری وقت، اور آپ نے کیا فرمایا کہ آپ کی امت کی نماز کا وقت ان دونوں کناروں کے درمیان کا ہے، یعنی آسن وقت کیا ہے ان دونوں کے بیچ میں جیسے پڑھی جائے، لیکن اگر کوئی شخص اس احسن وقت میں نہیں پڑھ سکتا یا پڑھ سکا تو تاخیر کے وقت میں بھی پڑھ ضرور لے، اس کو چھوڑے نہیں، قضا نہ کرے. مثلا آپ سو کے اٹھے تو 6:45 آپ کی آنکھ کھلی، اوہ صرف 15 منٹ ہے سورج نکلنے میں، آپ یہ نہ سوچیں اچھا اب تو قضا ہی ہوگی چلو پھر سو جاؤ، نہیں اٹھے اب آپ اور ان 15 منٹ میں بھی نماز پڑھ جائیں، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ جیسے عصر کا میں نے بتایا یا مغرب، مثلاً آپ رستے میں تھے ٹریفک بلاک ہو گئی، آپ کو پہلے تھا کہ اذان پہ گھر پہنچ جاؤں گی لیکن پہنچتے پہنچتے 15 منٹ اوپر ہو گئے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کچھ شفق باقی ہے، آپ پڑھ لیں نماز، یہ نہیں کہ آپ کا قضا ہوگی عشاء سے ملائیں گے، نہیں، زیادہ بہتر ہے کہ اس لیٹ ٹائم میں ہی پڑھ لی جائے. لیکن اگر آپ سو کے اٹھے ہی نہیں، مثلاً فجر آپ 6:15 آنکھ کھلی، وہ قضا ہو گئی، اب آپ کیا کریں، پڑھ لیں اسی وقت پڑھ لیں، کیونکہ سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد تک پڑھ سکتے ہیں. اکثر آپ کی مسجد میں اعلان ہوتا ہوگا کہ یعنی قضا نماز پڑھنے کا وقت 15 منٹ بعد ہے. تو اسی طرح جب مغرب کے وقت سورج اندر باہر ہو تو آپ اثر نہیں پڑھیں، یعنی آپ مثلا سمندر کے کنارے کھڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں آدھا سورج اندر ہے اور آدھا باہر ہے تو نماز نہیں پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کئی قومیں سورج کو پوجتی ہیں، تو خاص ان اوقات میں جب سورج بالکل کنارے پہ ہو یا اندر باہر ہو فجر کے وقت یا مغرب کے وقت تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک سورج پوری طرح نکل کے باہر نہ آ جائے، روشن نہ ہو جائے، یا یہ کہ ڈوب نہ جائے، کمپلیٹ اندر ہو جائے پھر آپ نماز پڑھیں. لیکن اگر آپ نماز شروع کر چکے ہیں، مثلا 7 منٹ سے صرف جب آپ نے فجر کی نماز شروع کی، اب آپ نے ایک رکعت پڑھی دوسری پڑھی اور اتنے میں نکلنا بھی شروع ہو گیا، تو حدیث میں آتا ہے من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے ایک رکعت بھی پکڑ لی نماز کی اس نے نماز پا لی، یعنی قضا نہیں ہوئی اس کی. اور یہ عام نارمل حالات کی بات نہیں، یہ ایمرجنسی کی صورتحال میں کہ جب اچانک ہی آپ کو اٹھنے میں دیر ہو گئی یا گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی اور اثر بالکل جا رہی ہے، 10 منٹ ہے صرف سورج غروب ہونے میں اور سورج بالکل قریب پہنچا ہوا ہے، تو اب آپ کیا شروع کر دیں. اگر آپ کے سلام پھیرنے تک سورج تھوڑا اندر چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ اس وقت سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس وقت نہ سٹارٹ کریں. ٹھیک، کس وقت نہ سٹارٹ کریں؟ جب سورج آدھا اندر اور آدھا باہر ہے. لیکن اگر سورج ابھی باہر تھا اور آپ شروع کر چکے، جب تک آپ سلام پہ آئے وہ نیچے آ گیا، آدھا چھپ گیا، تو کوئی بات نہیں، آپ کنٹینیو کریں. یہ نہیں کہ آپ بیٹھے رہے 15 منٹ کہ اب یہ پورا غروب ہو جائے یا نکل آئے پھر میں سلام پھیروں گی، ایسے نہیں کرنا. ٹھیک، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی سختی دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے، یعنی دوزخ کی یاد دلاتی ہے ایک طرح سے، یہ مراد ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم عورتیں چادروں میں لپٹی ہوئی جب نماز صبح سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلتی تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی ان کو پہچان نہ سکتا تھا، یعنی ختم ہونے کے باوجود نماز ابھی اندھیرا ہوتا تھا، اور اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے تھے، اور ہمارے اٹھنے کا ٹائم وہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، پھر فرمایا اگر میری امت پر یہ بات شاق نہ ہوتی تو عشاء کی نماز کا اصل وقت یہی ہے، یعنی تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، مثلا 11 بجے 11:30 بجے، لیکن اگر آپ اس وقت تک انتظار کرتے رہیں گے تو آپ صبح نہ اٹھ سکیں گے، کام نہ کر سکیں گے، تو پھر جلدی پڑھ لینا. اس لیے آپ نے فرمایا نا اگر شاق نہ، لیکن اگر آپ کو رات جاگنے کی مثلا عادت ہے تو پھر آپ بہتر ہے تاخیر سے ہی پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کو یہ ہو کہ اس میں پھر معلوم نہیں غفلت سستی یا نیند کا دورہ آ جائے تو بہتر ہے پہلے پڑھ لیں. ہر شخص خود ڈیسائیڈ کر لے، لیکن مردوں کے لیے تو کیا ہے، خود نہیں وہ ڈیسائیڈ کر سکتے، ان کو تو مسجد ہی جانا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھاتے جب ہم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھ والے کو پہچان لیتا، آپ نماز میں 60 سے لے کر 100 آیتیں پڑھتے، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے کرتے ہیں؟ یہ کل ہو اللہ پہ ہی کام چل رہا ہے. تو جن لوگوں کو اللہ نے حفظ کی توفیق دی ہے وہ تو کم از کم یہ سنت پوری کریں تاکہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے. اور ظہر اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا، اور اثر اس وقت جب کوئی شخص اثر پڑھ کر شہر کے پرلے حصے یعنی 4 میل تک اپنے گھر جاتا تو سورج ابھی تیز ہوتا، یعنی اتنا ارلی پڑھ لیتے تھے اثر بھی. اور شام سورج غروب ہونے پر اور عشاء کی نماز تہائی رات تک دیر کرنے کی پرواہ نہ کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص سورج ڈوبنے سے پہلے اثر کی ایک رکعت پا لے وہ اپنی نماز پوری کرے. ٹھیک، جو ابھی میں نے پہلے ذکر کی بات. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد سورج چڑھنے تک نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد نفل وغیرہ مت پڑھیے، اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہ بخاری کی روایت. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت نکل جائے تو کب پڑھیں؟ جب نماز یاد آ جائے یا آنکھ کھلے. اس کو اگلے دن تک پوسٹ پون نہ کریں، کیونکہ ہمارے ہاں کیا ہے، اگلے دن تک تو کیا، اگلی زندگی تک پوسٹ پون کرتے ہیں، بوڑھے ہو کے پڑھیں گے. پھر مسئلہ پوچھتے ہیں، اچھا قضا نمازوں کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ قضا نماز جو ہے ہو تو جاتی ہے، کر ہی نہیں جاتی، یہ یاد رکھیں، کر نہیں سکتے. جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والے کے بارے میں کیا فرمایا؟ میں نے نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی ایسے ہی ڈٹائی میں، گویا اس نے کفر کیا. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز کرتی ہے، جو ڈفرنس ہے وہ نماز کا ہے، وہ پڑھتا ہے وہ نہیں پڑھتا. قیامت کے دن جب لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے والے جھانک کے دیکھیں گے کہ ان کے فلاں فلاں دوست جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، یہ جہنم میں کیا چیز تم کو لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. تو اس لیے یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک عام روٹین بن گئی ہے کہ اچھا ابھی مصروف ہوں نماز قضا کر دیتا ہوں، اچھا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے قضا کر لوں، اچھا بچے چھوٹے ہیں ابھی چھینٹے پڑ گئے ہیں، ناپاک کپڑے ہیں، کئی بہانے، مہمان آ گئے ہیں، شاپنگ کو جانا پڑ گیا ہے، ہوم ورک بہت زیادہ ہے، ان میں سے کوئی عذر عذر نہیں. عذر عورتوں کے لیے ایک ہی ہے اور وہ پیریڈز کے دن ہے جن میں نماز نہ پڑھی جائے، یا نفاس کی حالت ہے بچے کی پیدائش کے بعد. اس کے علاوہ عام کوئی عذر عذر نہیں کہ کوئی شخص آرام سے گھر بیٹھا ہو یا دکان پہ بیٹھا ہو یا اپنے آفس میں بیٹھا ہو اور وہ کہے کہ اب میں ان کپڑوں میں نہیں کہ نماز پڑھوں اس لیے نماز نہیں پڑھتا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے کہ وقت پر پڑھو، جان بوجھ کے مت چھوڑو، ڈیلے نہ کرو، کیونکہ تاخیر سے نماز کیا ہے، وہ اللہ چاہے تو بخش دے نہ چاہے تو نہ بخش، لیکن اول وقت نماز کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور مغفرت کا ذریعہ ہے، سب سے پہلے حاضری دیں. اچھا اب یہ میں حدیث بیان کرنے لگی ہوں کہ جس میں آتا ہے کہ اگر مثلا آپ سوئے رہ گئے یا کوئی ایسی مشکل ہوئی کہ آپ کی نماز رہ گئی تو اب آپ اس کو کب پڑھیں، قضا نماز کب ہوتی ہے. عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم خیبر سے واپسی پر رات کو آپ کے ہمراہ سفر کر رہے تھے، بعض لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا اچھا ہو جو یہاں اتر پڑے، یعنی آرام کر لیں. آپ نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ تم سو جاؤ گے اور فجر کے لیے نہ اٹھو گے. حضرت بلال نے کہا میں جگا دوں گا، سب سو گئے اور بلال نے اپنی اونٹنی سے پیٹ لگائی، یعنی لیٹے نہیں بس ٹیک لگا کے بیٹھے، تو نیند نے غلبہ کیا وہ بھی سو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھے جب سورج کا کنارہ نکل آیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی رہ گئی. آپ نے بلال سے پوچھا تمہارا قول کہاں گیا، وہ جو تم نے کہا تھا میں جگاؤں گا وہ کیا بنا تمہارے وعدے کا؟ بلال کہنے لگے مجھے تو ایسی نیند آئی جیسے پہلے کبھی نہ آئی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت تھی نا، تو ہمیں طریقہ بتانا تھا کہ ایسی صورت میں کیا ہو، کیونکہ وہاں تو بائی چانس ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا اور ہم نے پکا طریقہ بنا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جب چاہا تمہاری روحیں قبض کر لی اور جب چاہا تمہیں واپس دے دی، کیونکہ نیند میں ایک روح چلی جاتی ہے. اے بلال، اٹھ اور نماز کے لیے آزان دے. چنانچہ بلال نے آزان دی، آپ نے وضو فرمایا. جب سورج ذرا بلند اور سفید ہو گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی. تو یہ جو ہوتا ہے نا صبح کے، ابھی وہ سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج اندر باہر ہے، تو وہ 15 منٹ کا تو ٹائم منٹس میں آپ کو میں نے بتا دیا، لیکن اصل حدیث میں منٹ منٹ نہیں لکھے ہوئے کہیں. وہاں کیا بتایا ہوا ہے کہ سورج یلو نہ رہے، وائٹ ہو جائے. ٹھیک جی، سنت بھی پڑھی جائے گی. بالکل اچھا سوال ہے آپ کا کہ جب فجر کی نماز، کیونکہ فجر کی نماز آپ نے سفر میں، گھر میں، قضاء میں، سب جگہ سنت پڑھی، تو فجر پڑھتے وقت آپ سنت بھی ساتھ پڑھیں گے. لیکن جی ہاں، مثلا ایک اور چیز، ایک اور سوال یہ کہ ہوتا یہ کہ آپ اٹھے ہیں 10 منٹ باقی، اب جھٹ سے وضو کرتے ہیں اور آ کے فرض پڑھ لیتے ہیں، اتنے میں سورج نکلنا شروع ہو گیا. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ 15 منٹ ویٹ کیجئے، اتنے میں قرآن پڑھ لیجئے. اب کیا کریں؟ سنت پھر پڑھ لیں، لیکن اس کی قضا پڑھیں. ٹھیک. ایک اور روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز ادا کرنا بھول جائے یا اس وقت سویا ہوا ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یاد آتے ہی ادا کر لے. جو بھول جائے یا سویا ہوا ہو تو یاد آتے ہی ادا کر لے. بعض اوقات بھول بھی جاتا ہے نا، میرے خیال ہر شخص کے ساتھ زندگی میں ایک دفعہ تو ضرور ہوا ہوگا ایسے کہ بہت جب لیٹ ہوئے آپ کو، اوہ میری تو نماز ہی نہیں مجھے یاد آئی. انسان ہے نا، تو اب کیا ہے، جس وقت یاد آئے اسی وقت پڑھ لیں. یہ نہیں کہ اچھا وہ کل میں ظہر کے ساتھ ملا لوں گی، یہ کل تک نہ لے جائیں، بس پڑھ لیں اب. کیونکہ شیطان پہلے تو قضا کرواتا ہے، اس کے بعد سستی دلاتا ہے، پھر بھلواتا ہے، کہتے یاد ہی نہ رہے. اسی دن ظہر کے وقت پڑھ لیں، یعنی فجر کی قضا ہوئی. بہتر یہ ہے کہ جس وقت آنکھ کھلے اس وقت پڑھ لیں، لیکن میں نے سنا کئی لوگ ظہر کے وقت اٹھتے ہیں تو وہ ظہر کے وقت پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. جی ہاں، بعض اوقات عشاء کے وقت پتہ ہی نہیں چلا آپ سو گئے، یہ عادت نہیں ہونی چاہیے، اس پہ سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا کہ عشاء پڑھے بغیر سوئے جائے. لیکن اگر کوئی سو گیا اور پھر اس کی آنکھ کھلی تو جس وقت بھی کھلی اسی وقت پڑھ لے، اگر فجر کی اذان ہو گئی تو بھی پڑھ لے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ وتر چھوڑ کے سوتے ہیں کہ میں نفل پڑھوں گی بہت تیاری کے ساتھ، لیکن آپ سوئے رہ جاتے ہیں اور وتر بھی چھوٹ جاتے ہیں. اب کیا ہے، فجر پڑھنے سے پہلے وتر پڑھ لیجئے. ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، تو اٹھتا ہے اور چار ٹھونگے مار لیتا ہے اور اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے. ذرا ہم اپنی نمازوں کو اس حدیث سے پرکھیں. دوبارہ پڑھوں گی حدیث، تلک صلاۃ المنافق. 3 دفعہ آپ نے پہلے یہ فرمایا ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے. کون سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ وہ سورج کو دیکھتا رہتا. اچھا ابھی ٹائم ہے نا، یہاں تک کہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان، یہ محاورتن بات کی آپ نے، یعنی غروب ہونے کے قریب آ جاتا ہے، تو اٹھتا ہے اور چار ٹھونگے مار لیتا ہے اور اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے. یعنی یہ نماز کے سجدوں کو ٹھونگوں سے تشبیہ دی، جیسے مرغا دانا چننے کے لیے زمین پہ ٹھونگ مار کے اٹھا لیتا، بس اتنی دیر میں سجدہ کر لیتا ہے غروب ہوتے وقت. عصر کی نماز میں تاخیر کی بات ہو رہی کہ سورج پیلا ہونے کا انتظار نہ کریں. اکثر ایسے ہوتا ہے، ہم کام کر رہے تھے نا، ہم کہتے اچھا پردہ ہٹا کے دیکھ، اچھا ابھی ہے ٹائم، چلو ابھی یہ کر لے، پھر ہٹا کے دیکھ، اچھا ابھی ہے ٹائم، مجھے پڑھنی ہے تو پڑھ ہی لیں، پہلے پڑھنی یا بعد میں پڑھنی. اب دیکھیں کہ شیطان اتنا بڑا دشمن ہے نا ہمارا، کہ ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ہم افضل وقت میں پڑھیں اور اچھی سی نماز پڑھیں. کیونکہ جب دیر سے پڑھتے ہیں نا آپ، تو لازمن جلدی پڑھتے ہیں. دیر اور جلدی لازم و ملزوم ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہیں. ٹائم پہ پڑھیں گے تو خشوع آئے گا، ٹائم ڈیلے کر کے پڑھیں گے تو خشوع کبھی نہیں آئے گا. حضرت ام فروہ کہتی ہیں کہ کسی نے آپ سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے، اچھا سا کام بتائیے کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا نماز اول وقت پہ ادا کرنا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کی خوشنودی نماز کو اول وقت ادا کرنے میں ہے، اور آخر وقت میں ادا کرنا اللہ کی طرف سے معافی ہے کہ بس انسان فرض پورا کر لیتا ہے کہ اس کی معافی ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، تین باتوں میں تاخیر نہ کرنا، نمبر ایک نماز میں جب اس کا وقت آ جائے، نمبر دو جنازے کی تدفین میں جب وہ موجود ہو، نمبر چار رنڈوے مرد یا عورت کے نکاح میں، انہیں پہلے شادی ہوئی پھر فوت ہو گیا شوہر یا بیوی، تو اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اس کی تو شادی کا کوئی سوچتا ہی نہیں نا، وہ کہتے ہیں کنوارے بیٹھے ہوئے ان کا کیا سوچیں، شادی مشکل ہو گئی نا ہمارے معاشرے میں، رشتہ ہی نہیں پسند آتے لوگوں کو، پتہ نہیں کیا ڈھونڈتے رہتے ہیں، کیونکہ اصل معیار ختم ہو گیا نا، دین ختم ہو گیا، اب کچھ اور تلاش ہے تو وہ ملے تو پھر بات ہو نا. اچھا لیکن مائیں بیچاری کیا کریں، بیٹوں کی ڈیمانڈز اتنی زیادہ ہیں کہ مائیں خود پریشان ہیں. اچھا تو اب یہ ہے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ رنڈوے، رانڈ کہتے ہیں نا اس کو جو جس کا شوہر کی بیوی نہ ہو یا بیوی کا شوہر نہ ہو فوت ہو جائے، جبکہ اس کا بر مل رہا ہو، یعنی اس کا سپاؤز اس کی رشتہ آ جائے، تو پھر کیا کرو، دیر نہ کرو، کر دو شادی. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز آخر وقت میں نہ پڑھی، کوئی نماز آخری وقت میں نہ پڑھی مگر صرف دو بار، یہاں تک کہ وفات پائی. جنگ خندق کے موقع پر آتا ہے کہ جان بوجھ کے کافروں نے تاخیر کروائی تھی کہ ہم ایسے وقت حملہ کریں گے تاکہ یہ نماز نہ پڑھ سکے. امید ہے نماز کے اوقات کچھ سمجھ میں آ گئے ہوں گے. یہ سوال ہے، اگر فجر کی قضا ہوئی تو کہتے ہیں کہ اگر ظہر سے پہلے قضا پڑھیں تو سنت اور فرض دونوں، اگر بعد میں پڑھیں تو صرف دو فرض پڑھنا. جی ہاں ایسا ہی کہتے ہیں، لیکن پہلے ہی پڑھ لینی چاہیے، اس کو ظہر تک نہیں ڈیلے کرنا چاہیے. اچھا بعض وقت ہمارے ہاں اب اس میں قضائے عمری کی بات بھی آتی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جان بوجھ کے نمازیں چھوڑتے رہتے ہیں چھوڑتے رہتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، پھر بڑھاپے میں سب پچھلی اگلی ملا ملا کے پڑھتے رہتے ہیں. یا پھر ایک اور میں نے رسم سنی ہے کہ رمضان کی معلوم نہیں 27ویں رات یا جمعۃ الوداع میں عصر کے وقت دو نفل پڑھ لیے جائیں تو وہ ساری عمر کی نمازوں کا کفارہ ہے نا. کوئی ایسی بات، کوئی ایک دن مقرر کیا ہوا لوگوں نے قضائے عمری پڑھنے کا، ایسی کوئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ آپ ساری زندگی نمازیں چھوڑ دیں اور دو رکعت پڑھ کے ان کو پورا کر لیں. یہاں سے گھر جا کر جب ہم تھکے ہوئے ہوں تو کیا صرف چار رکعت ظہر کی پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ یہاں سے جانے سے پہلے ہی پڑھ کے چلے جائیں، جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے تھکنا ہے تو آپ یہیں پہ پڑھ لیں. سنت اور نفل کا کتنا فرق ہے، کیا سنت چھوڑنے کا گناہ ہے، سنتیں ضروری ہیں؟ آج کے لیے اتنا ہی کافی نہیں، اتنا کافی ہے. پتہ کیا ہے، جان بوجھ کے میں نے صرف ایک حصے کو ٹچ کیا ہے، اگر میں کتاب الصلات پڑھانے بیٹھ جاؤں تو سارا دن اسی میں گزر جائے. اگر آج کے لیے آپ یہی باتیں یاد کر لیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر یہ بھی آ جائے گا. ویسے میں ہلکا سا جواب دے دیتی ہوں کہ سنت پڑھنے کا اجر بہت ہے، خصوصاً سنت مؤکدہ. کون کون سی؟ دو فجر کی، چار ظہر کی، اور دو ظہر کی چھ، اور دو مغرب کی، اور دو عشاء. جو یہ 12 پوری کرتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر کی بشارت ہے. اور سنت بھی مستقل طور پہ نہیں چھوڑنی چاہیے، بیماری میں چھوڑ سکتے ہیں، سفر میں چھوڑ سکتے ہیں، کسی بہت مجبوری میں چھوڑ سکتے ہیں کہ تاخیر ہو گئی نماز کو، لیٹ گھر پہنچے تو آپ سنتیں پڑھتے پڑھتے سورج قضا کر بیٹھے، اس سے بہتر ہے کہ آپ فرض پڑھ لیں. تو مستقل طور پہ ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. نفل جو ہے وہ آپ کی مرضی پہ ہیں، دو پڑھیں چار پڑھیں، یہ جو ہم نے سیٹ پیٹرن بنا لیا نا کہ بس عشاء کی نماز 17 رکھتے ہیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ کم نہ زیادہ، یہ اس طرح سنت سے ایسے ثابت نہیں ہے. یہ بعد میں علماء نے کیا کیا ہے، اجتہاد کیا ہے کہ چلیں لوگوں کی سہولت کے لیے ان کو بتا دیں کہ وہ کس طرح پڑھیں. اصل میں عشاء کی نماز کیا ہے، فرض ہے، اور اس کے ساتھ وتر ہے، اور سنت جو ہے وہ ایک یعنی بے وجہ چھوڑنا گناہ ہے لیکن پڑھنا بہت فضیلت کا سبب ہے. نفل جو ہے آپ چاہیں تو مثلا ظہر کے ساتھ آپ نے دو نفل پڑھے, بعد میں دو پڑھیں, چار پڑھیں, چھ پڑھیں, آٹھ پڑھیں, جو مرضی پڑھیں, اور چاہیں تو نہ پڑھیں, کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں. اسی طرح عصر کی جو چار پہلی سنتیں وہ غیر موقعہ ہیں. کل پرسوں کسی نے بڑا سخت جھگڑا ہم سے کہیں کیا کہ چار سنت عصر کی موقعہ ہے, کس طرح آپ چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ معلوم نہیں کہاں سے انہوں نے پڑھا تھا یا کس نے ان کو اتنا سخت پابند کیا. اسی طرح جب بچے نماز پڑھنا شروع کریں تو ان کو شروع دن سے سنتوں اور ہر چیز پہ نہ لگائیں. ابتدا میں کیا کر سکتے ہیں آپ, فرض سے شروع کر سکتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ خود دین کو سمجھنے لگیں گے تو اپنے شوق سے سنت اور نفل وغیرہ پڑھتے جائیں گے. ٹھیک. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ, اور نہ سستی دکھاؤ نہ کمزوری دکھاؤ قوم کے تعاقب میں, کس قوم کے, دشمن کے. یعنی نماز پڑھتے وقت شیطان تمہیں اس بات پہ مطمئن نہ کر دے کہ بس اللہ پہ بھروسہ کر لیا, اب دشمن کا پیچھا کرنے کی ضرورت کیا ہے. نہیں, وہ کام بھی اپنی استطاعت کے مطابق کرنا ہوگا. نماز اپنی جگہ, دشمن کا تعاقب اپنی جگہ. ان تکونو تعلمونا, اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو, کیونکہ ایک تکلیف دہ کام ہے نا دشمن کا مقابلہ, فانہم یعلمون, تو وہ بھی تو تکلیف اٹھاتے ہیں, تمہارے دشمن بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں. کما تعلمون, جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو. وترجون من اللہ ما لا یرجون, اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے جو وہ امید نہیں رکھتے. یعنی تمہیں تو تکلیف اٹھانے پر اجر و ثواب ملے گا, جبکہ تمہارے دشمنوں کے لیے تو ایسی کوئی خوشخبری بھی نہیں, اور پھر بھی وہ پوری تندہی سے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اور تم سست ہو کے بیٹھ جاؤ گے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور ہے اللہ علم والا حکمت والا. آگے ایک رکوع آ رہا ہے جس میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. پہلے میں وہ واقعہ آپ کو بیان کرتی ہوں, پھر اس کے بعد آیات کو آپ سمجھیے, پھر اس کا نتیجہ اور ہماری زندگی میں اس کی اپلیکیشن کس طرح ہو سکتی ہے. یہ ایک مکمل باب یا الگ موضوع ہے. اب اس کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں. مدینہ میں ایک واقعہ پیش آیا, اور قصہ کچھ یوں ہے کہ انصار کے قبیلے بنو ظفر میں سے ایک شخص تعمہ یا بشیر, اس کا نام تھا بن عبیرق, اس نے ایک انصاری جن کا نام رفاعہ تھا, رے فے الف عین اور ہے, اس کی زرہ چرا لی. زرہ اسلحہ, اب اسلحے کی باتیں ہو رہی تھی تو ساتھ ہی پھر اسلحے سے متعلق واقعہ بھی آ گیا. اور جب اس کا تجسس شروع ہوا تو چوری شدہ مال ایک یہودی کے ہاں رکھ دیا گیا تھا, یعنی چرا کے گھر نہیں لے گیا, کہاں لے گیا, ایک یہودی کے گھر چھوڑا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ زرہ کے ساتھ آٹا بھی تھا, اور اس میں کچھ سوراخ تھا, وہ گرتا گیا زمین پہ, اس سے وہ راز کھل گیا کہ چرا کے مال کہاں لے جایا گیا ہے. تو جس کا مال تھا وہ یہودی کے گھر پہنچ گیا کہ تم میرا مال چرا کر لائے. اس نے کہا کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی. آخر تلاشی لی گئی تو وہ زرہ وہاں ملی. اب یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ یہ میری نہیں ہے, میرے پاس فلاں شخص امانت کے طور پر رکھ گیا ہے, تو میں تمہیں نہیں دے سکتا. بات کھل گئی, راز کھل گیا. اب تامہ کو یا بشیر جس کا نام تھا, دونوں نام ملتے ہیں. اب دو کیوں, بعض وقت ایک شخص کے دو دو نام بھی ہوتے ہیں, آپ میں سے بھی کئیوں کے ہوں گے, گھر میں کچھ کہتے ہیں, رجسٹر پہ کچھ لکھا ہوا ہے نا, تو اس لیے اب آپ کہیں کہ یہ پھر کوئی صحیح حدیث ہوئی, کہیں تامہ آتا ہے کہیں بشیر آتا ہے, ہو سکتے ہیں دونوں, بعض وقت دو ناموں سے بھی انسان مشہور ہوتا ہے. تو اب یہ ہوا کہ جب راز کھل گیا تو اب لوگوں کو بڑی پریشانی کی, بڑی بےزتی کی بات ہے کہ چوری کھل گئی. اب اس شخص نے کیا کیا, اپنے سارے قبیلے کو, خاندان کو جمع کر لیا, اور انہوں نے سب نے مل کر ایک پلاننگ کی کہ کس طرح الزام یہودی پہ لگا دیا جائے اور اپنی جان چھڑائی جائے. اب بعض لوگوں کو پتا بھی تھا کہ اصل قصوروار کون ہے, لیکن چونکہ وہ رشتے دار تھا اب اس کا تو ساتھ دینا تھا چاہے وہ غلط ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف یہودی تھا، تو یہودی تو چاہے سچا بھی ہے تو اس پہ الزام لگانا جائز ہے. جیسے عام لوگوں کا خیال ہے، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے، اگر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہر غلط کام کافروں سے منسوب کر دو، اور اپنے رشتہ دار اور عزیز اور دوست اور مسلمان غلط بھی کر رہے ہو تو ان کو صحیح کہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کا عدل اس کے خلاف ہے کہ ایسے نہیں. اب لوگ زور شور سے تامہ کی وکالت کر رہے تھے، اور بھی سنے سنائے دیگر مسلمان بھی قبیلے کے علاوہ کہ بھئی یہ اپنا مسلمان ہے اس کی حمایت کرو، اور یہ یہودی بہت خبیث آدمی ہے جس نے اللہ رسول سے کفر کیا ہے، اس کی بات کا کیا اعتبار، ہم تو مسلمان کے ساتھ ہیں. مقدمہ آپ کے پاس جب پیش ہوا تو آپ بھی ظاہری باتیں سن کر اسی طرف مائل ہوئے کہ یہودی کے خلاف فیصلہ دیا جائے اور اپنے مسلمان کے حق میں. لیکن آپ کا فیصلہ کس لیے کہ بہت سارے لوگ اسی کے حق میں بول رہے تھے، کہ اتنے میں وحی آ گئی اور معاملے کی ساری حقیقت کھول دی گئی. بنو مبارک کی چوری ظاہر ہو گئی، یہودی کو بری کر دیا گیا، مال مسروقہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور آپ نے وہ اصل مالک کو دلوا دیا. تو مالک کو جب اپنا چوری شدہ اسلحہ ملا تو اس نے وہ جہاد کے لیے وقف کر دیا کہ اللہ نے مجھے دلوا دیا، بس مجھے تسلی ہوگی، اب یہ میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا، شکرانے کے طور پر یہ اللہ کے نام پہ وقف. اور چور جو تھا وہ مدینہ سے بھاگ گیا. یہ واقعہ سبب ہے اگلی آیات کا. لیکن یاد رکھیے کہ ہم لوگوں کا طرز عمل بھی عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، اپنوں کی موافقت کرتے ہیں اور غیروں کی مخالفت کرتے ہیں.